پیر 20 مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستانی قومی اسمبلی میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا ترمیمی بل پیش کر دیا گیا، ماہر قانون کے تحفظات میں سے ایک۔
ہمارے ملک میں آئین ہے، فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ بھی موجود ہے، یہ جب ہیں تو پھر آپ اس کی نفی میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں آج فوجی عدالتوں میں توسیع کا بل پیش کیا گیا ہے، جس میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 4 تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
پیپلز پارٹی کی 4 تجاویز میں گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو عدالت میں پیش کیے جانے کے ساتھ اس کو الزامات کے بارے میں بتانا، ملزم کو پسند کا وکیل کرنے اور فوجی عدالتوں میں کاروائی کے دوران قانون شہادت پر مکمل عمل درآمد کیے جانے کی تجاویز شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ اگرچہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کی وجہ سے کچھ بنیادی انسانی حقوق پامال بھی ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ شدت پسندوں کو سزا دی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کی توسیع تو ہو جائے گی، لیکن بظاہر یہ مشکل ہے کہ حکومت عدالتی اصلاحات لا سکے۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاک افغان سرحد پر 2 اہم راستوں کو فوراً خیر سگالی کے طور پر کھولنے کے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن سرحد پر موجود سیکیورٹی فورسز کے پاس اب تک یہ احکامات نہیں پہنچ پائے۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان میں شدت پسندی کے حالیہ واقعات کی پشت پناہی افغانستان میں موجود پاکستانی مخالف عناصر کی جانب سے کی گئی، تاہم سرحد کھولنے کا یہ فیصلہ جذب خیرسگالی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری طرف تورخم میں پولیٹیکل انتظامیہ کے تحصیلدار شمس خان نے بی بی سی کو بتایا کہ سرحد کھولنے کا اعلان تو کیا گیا ہے، لیکن تاحال انہیں سرحد کھولنے کا باقاعدہ اعلامیہ موصول نہیں ہوا ہے۔
برطانوی حکومت نے اس تاریخ کی منظوری دے دی ہے جب وہ یورپی یونین کو باقاعدہ طور پر بلاک کو چھوڑنے کی درخواست دے گا۔ وزیر اعظم تھریزا مے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ 29 مارچ کو معاہدے کی آرٹیکل 50 نام شق کا استعمال کریں گی۔ یورپین یونین کمیشن کے ترجمان مارگریٹس خیناس کہتے ہیں،
Yes, we have been informed in advance.
وہ کہہ رہے ہیں، جی ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے، ہم مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم خط کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ 29 تاریخ کو سامنے آئے گا اور اس جانب سب تیاری مکمل ہے۔ شام میں حکومت کے حامی جنگی جہازوں نے مشرقی دمشق میں باغیوں کے اچانک حملوں کے بعد 30 سے زیادہ جوابی حملے کیے ہیں۔ شامی حکومت اور اس کے اتحادی حزب مخالف کی جماعتوں کے خلاف، جن میں جہادی گروپ بھی شامل ہیں، کارروائی کر رہے ہیں جو ایک خفیہ سرنگ کو ضلع جوبار میں حملوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے باغیوں کے زیر قبضہ تمام علاقوں کا کنٹرول واپس لے لیا ہے، مگر باغیوں نے عباسی اسکوائر کی جانب پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے جو کہ اندرون شہر سے خاصا قریب ہے۔ ادھر عراق کی حکومت کا کہنا ہے کہ مغربی موصل سے شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی کے دوران 180,000 افراد مغربی موصل سے فرار ہو گئے ہیں۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد نے شہر کے باہر ریسیپشن سینٹر میں پناہ لی ہے، جبکہ دیگر مشرقی حصے میں رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے حکومت کے معاشی اقدامات پر تنقید کی ہے، جس کے بعد صدر حسن روحانی پر مئی کے مہینے میں ہونے والے انتخابات سے قبل دباؤ بڑھ گیا ہے۔ خدا نور نصر۔
ایرانی سال نو کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ غریب کے درد کو اپنا درد محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت کا ایران کے معاشی مسائل کا حل ان کی اور ایرانیوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا۔ حسن روحانی کی اعتدال پسند پالیسیوں کا مقصد ایران کے اقتصادی بحران کا خاتمہ تھا، جس میں اس کے جوہری پروگرام پر ڈیل بھی شامل ہیں، لیکن کئی ایرانی شہری اس کے فوائد سمیٹنے کے منتظر ہیں۔
چین میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بننے والے مقام کی انتظامیہ نے واش رومز میں چہرے کی شناخت کرنے والے کیمرے نصب کیے ہیں، تاکہ وہاں آنے والوں کو واش روم سے ٹیشو پیپر چرانے سے روکا جا سکے۔ بیجنگ میں ٹیمپل آف ہیون میں جن لوگوں کو ٹوائلٹ پیپر چاہیے ہوتا ہے، انہیں دیوار پر لگے ٹیشو ڈسپینسر کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے، جن میں ہائی ڈیفینیشن کیمرے نصب ہوتے ہیں۔ یہ اعلان کینیڈین ٹیچر میگی میکڈونلڈ کے $10,00,000 انعام جیتنے کا ہے، جو انہیں آرکٹک کے دور دراز کے علاقے میں تعلیم دینے کے اعتراف کے طور پر دیا گیا، جہاں صرف فضائی ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ دبئی میں منعقدہ ایک تقریب میں انہیں طلبا کے لیے لائف اسکل پروگرام، فٹنس سینٹر اور کمیونٹی کچن چلانے کے ذریعے طلبا کی زندگیوں کو تبدیل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسپاٹ فکسنگ میں ملوث تمام پاکستانی کرکٹرز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان بکیز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج فوری عدالتوں کی مدت میں توسیع سے متعلق ترمیم بل پیش کر دیا گیا۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ دو سال کے اندر حالات اس قابل ہو جائیں گے کہ دوبارہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع نہ کرنی پڑے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے فوجی عدالتوں میں توسیع کا ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ اس بل میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چار تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان الزامات کے بارے میں بھی بتانا ہے جن الزامات کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو پسند کا وکیل کرنے اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کی کارروائی کے دوران قانون شہادت پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کی وجہ سے کچھ بنیادی انسانی حقوق پامال ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ شدت پسندوں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے عرصے میں ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار کو بڑھایا جا سکے۔ سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کی توسیع تو ہو جائے گی، لیکن انہیں نہیں لگتا کہ اس عرصے کے دوران حکومت عدالتی اصلاحات کر پائے گی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ قومی سلامتی کے امور سے متعلق جائزہ لینے والی کمیٹی فوجی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے گی، جس سے حالات بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ جمہوری ادوار میں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے مقدمات چلانا کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ان عدالتوں میں ایسے سیویلین کے مقدمات کو بھیجنا ناگزیر ہے جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں رائج عدالتی نظام میں بہت سے سکم موجود ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس عرصے میں عدالتی نظام کو بہتر نہیں بنایا، جس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کرنا پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں فوج پر ہیں اور ہر مشکل وقت میں فوج پر ہی انحصار کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں قومی سلامتی کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی قرارداد بھی ایوان میں پیش کر دی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر رائے شماری کل ہوگی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اس بل پر مزید کارروائی کے لیے اسے سینٹ بھجوا دیا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے مسودے پر ترامیم پر تمام سیاسی جماعتوں کا کئی ہفتوں کے مشاورتی اجلاس کے بعد اتفاق ہو پایا۔ اس موضوع پر ہماری ساتھی ارم عباسی نے وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ اس مسودے میں ایسا کیا مختلف ہے کہ تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو گیا۔
کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے۔ فوج کی عدالتوں کے اوپر سب کو اتفاق تھا۔ غیر معمولی حالات ہیں، اس کے لیے غیر معمولی ڈسپنسیشن چاہیے۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ملٹری کوڈ کے مخالف ہیں، اللہ للہ، لیکن ہم مجبور ہیں، حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس چارہ کار نہیں تھا۔ کڑوا گھونٹ سب نے، سب پارٹی یہی کہتی ہیں مذاکرات میں، میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، انکلوڈنگ آور پارٹی، تو اس پہ تو اتفاق ہمارا پچھلی میٹنگ میں 7-9 میٹنگز ہوئی ہیں، ہمارا اتفاق ہوا تھا. کچھ پروسیجرل سیف گارڈ وہ چاہتے تھے کہ اس میں ڈال دیے جائیں، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ سارے کے سارے ڈفرینٹ لاز میں آلریڈی موجود ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے قانون شہادت لگے، ہم کہتے تھے کہ آرمی ایکٹ کی دفعہ 112 میں لکھا ہوا ہے کہ قانون شہادت لگے گا، اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر لکھا ہوا ہے پریمبل میں کہ یہ لگے گا، تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے تھے جوڈیشل ریویو لکھ دیں، ہم کہتے ہیں جوڈیشل ریویو تو آلریڈی سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ اویلیبل ہے، ہائی کورٹ بھی میں بھی آپ کنوکشن چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم نے کہتے موجود ہے آپ کو لکھنے کی، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، کوئی فنڈامینٹل ڈفرنس ہمارا نہیں تھا.
تو ابھی جو پروسیجر ہے
ہم نے ان کی، مثلا ہم نے مان لیا ہے کہ قانون شہادت جو ہے یہ لگے گا، پہلے لگتا ہے یہ کہتے کھول کے لکھ دیں، ہم نے کہا لکھ دو تو ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم لکھ دیں
ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، اور دوسرا
جوڈیشل ریویو ہو، اپیل ہو جوڈیشل، ہم نے کہا جوڈیشل ریویو کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 199 میں لکھا ہوا ہے جوڈیشل ریویو. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب مٹری کورٹ چیلنج ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ کو جوڈیشل ریویو حاصل ہوگا اور سپریم کورٹ کو ہوگا، یہ بات بھی ہمارے لیے ماننے کی تو آلریڈی موجود ہے. ہم نے وہ مانی ہیں باتیں پیپلز پارٹی کی جو آلریڈی ڈفرینٹ لا میں موجود تھی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو ٹرائل ہیں وکیل جو ہے ان کو اپنی مرضی کا مل جائے، بھائی لا پہلے یہی ہے.
تو اس مرتبہ، کیونکہ پچھلی مرتبہ تو 2 سال میں حکومت نے کچھ نہیں کیا جوڈیشل ریفارمس کے لیے، جس کی وجہ سے یہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، تو اب آپ کا پلان ہے کہ
ہمارا جو ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے ایک ٹائم لائن کے ساتھ ہم نے ریفارمز جو ہے طے کی ہے. لیکن میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے سمجھایا ہے کہ لیگل ریفارم جو ہے یہ تو انہیں تک صوبوں نے کرنے، ہم نے کیا کرنا ہے. پولیس ہوتی ہے نا کرائم میں سب سے پہلے، اس پروونشل میٹر، اس کے بعد ہوتی ہے انویسٹیگیشن پروونشل میٹر، پروسیکیوشن پروونشل میٹر، کورٹس پروونشل میٹر، بار پروونشل میٹر، ہم نے کرنا کیا ہے.
لیکن یہ آخری دفعہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو ان میں توسیع کی جا رہی ہے، یا 2 سال بعد
سیاسیات کا طالب علم ہوں، فیوچرالوجی کا نہیں.
آپ کے ہاتھ میں، آپ اگر جوڈیشل ریفارمز لے آئیں گے تو ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی.
نہیں، یہ ان چیزوں کا ایسا نہیں ہے. یہ برطانیہ میں جہاں جوڈیشل ریفارم ہائیسٹ لیول پہ ہیں، جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں ملٹری ٹرائل ابھی بھی ہوتا ہے. امریکہ میں جو دنیا کی بہترین ڈیموکریسی ہے، وہاں بھی ٹرائل ہوتا ہے.
مطلب کہ 2 سال بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا.
انشاءاللہ ضرورت چھیتنا پڑے گی، اس لیے کہ بہت دیکھیے ضرب عظم نے ان کی کمر توڑی ہے. اب ہم نیکسٹ فیز شروع کی ہے رد فساد کی، اور ریفارمز بھی آئیں گی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اگلے 2 سال میں اس سے بہت بہتر جگہ پہ ہوں.
بیرسٹر ظفر اللہ خان، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے قانون، ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. اسی موضوع پر میں نے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی، انہیں باور کرایا کہ وفاقی مشیر قانون کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات اب صوبائی معاملہ ہیں. پھر پوچھا کیا واقعی ایسا ہے؟
کافی حد تک ایسا ہے. بنیادی طور پر جو ملٹری کورٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ جو عام عدالتیں ہیں، یہ ان کا سسٹم بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہاں پر عدالتیں جو ہے انصاف نہیں کر پاتی، اس لیے کہ مختلف قسم کے پریشرز ہیں. تو اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ٹرائل پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ لوگ بری ہو جاتے ہیں اور ان کو بینیفٹ اور بہت ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسز اگر رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے پولیس کیس رجسٹرڈ کرتی ہے. اچھا، اگر آپ نے پولیس نے کیس رجسٹرڈ کیا تو ظاہر انویسٹیگیشن بھی پولیس کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو پروسیکیوشن عدالتوں میں ہونا ہے، یہ بھی ایک صوبائی جو ایک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ لا ڈپارٹمنٹ کے انڈر وہ کام کرتے ہیں. اور پھر وہاں پر جو عدالتیں ہیں وہ گو کے انڈیپینڈنس کا اپنا ایک آپشن ڈیفینیٹلی سسٹم ہے، لیکن اینی کیس صوبائی ہائی کورٹس ہوتی ہیں، یہ سیشن کورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اینٹی ٹیرن کورٹ وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تمام جو چیف جسٹس کی جو ہے کنسلٹیشن سے اور انہیں کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد اگر مثال کے طور پر اپیل آپ نے آگے کرنی ہے اور پروسیکیوشن کی خامیاں رہ گئی ہیں یا پروسیکیوٹر صحیح کیس ڈیل نہیں کر رہا، تو جس وقت آپ عدالتوں میں ہیں تو پھر اپیل کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی صوبائی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو بات ٹھیک ہے. اس میں وفات کی ذمہ داری اس حد تک ہو سکتی ہے کہ جناب مثال کے طور پر قانون شہادت ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے تو اس کو اگر ترمیم کرنی ہے تو وہ بہرحال کر لینی چاہیے تھی. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ یہ صرف حکومت اگر مثال کے طور پر نہیں بھی کر رہی، تو اگر واقعی کنسرن ہے تو اپوزیشن نے اس میں کتنی ترامیم کا کوئی بل وغیرہ پیش کیا؟ بل تو پیش کیا جا سکتا ہے نا جی.
لیکن وہ کیا خاص باتیں یا چیزیں ہیں جو اس نظام میں ہیں کہ جن کو بدلنا ناگزیر ہے، لازمی ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. مثال کے طور پر اب میں آج کل کے حوالے سے بھی مثالیں دے دوں، نام جی بغیر کہوں گا کہ مثال کے طور پر بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے اگر وہ لیڈر ہے تو وہ جو ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ تو انتقامی کاروائی ہے، اور پھر الزامات لگ جاتے ہیں ایون عدالتوں کو اور مختلف اداروں کو. اور تیسری بات ہے کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے وہ کرپشن میں کوئی پکڑا جائے یا اس کو گرفتار کیا جائے یا اس پر الزام آئے یا کسی کرمنل کیس میں، تو وہ کوئی آدمی اس کو شرمندہ نہیں ہوتا. اور پھر ہمارا میڈیا ماشاء اللہ ان کو جس طرح سے ان کی پروجیکٹ کرتا ہے. تو گزارش ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، پہلے ہم فیصلہ کر لیں کہ واقعی ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم واقعی کوئی نظام لانا چاہتے ہیں، ہم واقعی اس میں کوئی صحیح معنوں میں کوئی ترامیم لا کے اس کو، تو ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا.
تو یہاں خود وکلا اور وکلا تنظیمیں ان اصلاحات کی مخالفت بھی تو کر سکتی ہیں نا سر. کچھ مبصرین کی رائے ہے کہ موجودہ جو مبینہ غیر مؤثر اور خراب نظام ہے اس سے وکلا کو فائدہ ہو رہا ہے،
بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. آپ وکلا کی فائدے کی کیا بات کرتا ہوں، دیکھیں معافی چاہتا ہوں میں وکلا کو نہیں کہتا کیونکہ میں بھی سپریم کورٹ میں وکالت تو کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایک مافیا کہتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک وکیل ہوں، تو میں ایک معافی ہوں. پھر عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کل کی خبر آج جو ہے نا یہاں پر اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہڑتال کی، ہڑتال ایک معمول کی بات ہے اور ہڑتال کے لیے جو ہے نا کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے اور ہڑتال کے لیے جواز کی ضرورت نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو یہ ایک پرابلم ہے ہر یہ، اس میں وکلا کا بہت بڑا کردار ہے، ایڈجسٹمنٹس ہیں. اور جو ہم پروفیشن میں آئے تھے تو فیس ویلیو تھی لوگوں کی، ایک ابروہی صاحب تھے، خالد صاحب تھے، محمود کسری صاحب کا نام سنا تھا، شریف الدین پیزا دا کا نام سنا تھا، حفیظ پیزا دا، لیکن ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نالائق لوگ تھے، انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ بنائی. لیکن آج میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کی نیوسنس ویلیو ہے، یعنی کہ قابلیت ہے یا نہیں لیکن ان کی نیوسنس ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک پرابلم تو ہے.
تو آپ خود فوجی عدالتوں کے وجود پر تنقید کرتے رہے ہیں سر، آپ کے خیال میں ان کے قیام اور اس قیام میں توسیع سے کس قسم کے خطرات درپیش ہیں ملک کی سیاست اور قانونی نظام کو؟
پرابلم یہ ہے کہ ایک چیز کا ہم فیصلہ کر لیں نا، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا تو ہم آپ سے کہہ دیں کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے، کیونکہ آئین میں ہمارے ملک میں فارچونیٹلی آئین میں ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. یہ جب ہیں تو پھر آپ اس کی نفی میں کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ مثال کا چھوٹی سی بات بتاؤں، اس پہلے بھی لوگوں نے کڑوا گھونٹ پیا، زہر کو گھونٹ پیا، زمین دیا، پتہ نہیں کیا کا کچھ کیا، اس مرتبہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے مطالبات ہیں، چلے نام لیتا ہوں پیپلز پارٹی نے، لیکن بات یہ کہ آخر میں کیا ہوا کہ جناب ہمارے مطالبات قبول ہوئے. ایک یہ کہا کہ جناب ایویڈنس ایکٹ جو ہے وہ جس وقت ٹرائل ہوگا تو ایویڈنس کو ایکٹ کو فالو کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ وکیل کرنے کا حق ہوگا. اب میں آپ کو دلچسپ بتاتا ہوں کہ بدقسمتی جب میں نے پروفیشن میں آیا تو 1977 کا مارشل لگا تو ملٹری کورٹ اس وقت کام کرتی تھی. تو پہلی بات بتاؤں کہ اگر قانون شہادت کا آپ پہلا ہی آرٹیکل پڑھیں، اس کا جو پریمبل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون شہادت ان تمام ٹریبنل، ان تمام عدالتوں یا ان تمام فورم پر اپلائی ہوگا جہاں پر شہادت ریکارڈ کی جائے گی. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر اس سے پہلے قانون شہادت انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا تو گزارش یہ ہے یہ ان کی ایک کوتاہی تھی، یہ ایک بہت بڑی انلیگلٹی تھی. تو اس کا مطلب وہ آج وہ مان رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوا تھا اور بے شمار لوگ پھانسی چڑھ گئے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوا تھا، یہ قانون کی کیوں وائلیشن ہے. دوسری بات کہی کہ جنہوں اب وکیل کرنے کا حق ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایون کورٹ مارشل میں آپ اس قانون کو پڑھ لیں، اس قانون میں کورٹ مارشل میں بھی یہ پروویژن تھی کہ ان کو وکیل کرنے کا حق دیا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جن عدالتوں میں ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں اسپیشل ملٹری کورٹ میں پیش ہوتے رہے تو ہم ایز اے وکیل وہاں پر وکالت کرتے رہے. تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو بہت بڑی اچیومنٹ کر لیے پیپلز پارٹی والوں، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا جب پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ ہم بالکل اس کو اس دفعہ نہیں مانیں گے، میں نے کہا تھا یہ پرانی نوکری پر کام کریں گے. مسئلہ یہ کوئی حل وال نہیں کرنا چاہتا، اور یہ آئی ڈونٹ نو ملٹری کورٹ بنانا کون چاہتا ہے، یا تو ان سے پوچھا جائے نا، کیونکہ چیئرمین سینٹ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں، ہم بے بس ہو گئے. تو میرا خیال ہے ان کا ایک لفظ کہہ دینا کافی ہے، ہم کو بات سمجھ لینی چاہیے. زیادہ بات اس لیے بھی نہیں میں کر سکتا کہ کمزور آدمی ہوں، اپنے آپ کو مزید کیا مصیبت میں ڈالوں.
ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پاک افغان سرحد کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات جاری کیے ہیں. تاہم سرحدی گیٹ کو گاڑیوں اور عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے باقاعدہ طور پر کل صبح سے کھولا جائے گا. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
وزیراعظم ہاؤس سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان میں شدت پسندی کے حالیہ واقعات کی پشت پناہی افغانستان میں موجود پاکستان مخالف عناصر کی جانب سے کی گئی ہے، تاہم سرحد کھولنے کا یہ فیصلہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق سرحد کی یہ بندش دراصل دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے جاری مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رابطوں کی بندش بھی تھی، اس لیے سرحدوں کا زیادہ دیر بند رہنا عوامی اور اقتصادی مفاد میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ جن وجوہات کی بنا پر سرحد بند کی گئی تھی ان کے تدارک کے لیے افغان حکومت اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ امن و سلامتی کے لیے افغانستان میں دیر پا امن ناگزیر ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف تورخم میں موجود خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل تحصیلدار شمس خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ابھی تک انہیں سرحد کھولنے کے باقاعدہ احکامات موصول نہیں ہوئے ہیں، لہذا تاحال سرحد کے دونوں جانب آمد و رفت بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح سے تورخم سرحد کو عام لوگوں اور گاڑیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ادھر پاک افغان سرحد کھولنے کے اعلان کے ساتھ ہی پشاور سے صحافیوں کی کئی ٹیموں نے تورخم کی جانب رخ کیا، تاہم صحافیوں کو میچنی چیک پوسٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہاں موجود پشاور کے ایک مقامی صحافی انعام الرحمان نے بی بی سی کو بتایا،
کچھ بال برداری کے ٹرک اور یہ جو ہے لنڈی کوتل بازار سے پہلے اور تختہ بیگ چیک پوائنٹ کے پاس اکٹھے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی صرف ایک یا دو ڈیڑھ دو درجن تک ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پہ سرکاری حکام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک انہیں کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوتا اس وقت تک وہ لوگ یہ بارڈر نہیں کھول سکتے۔ ارلی مارننگ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جتنے بھی ہمارے افغانی بھائی ہیں اور جو ڈاکومنٹس رکھتے ہیں اور افغانستان جانا چاہتے ہیں تو صبح کے ٹائم پہ وہ نماز کے ٹائم پہ یہاں پہ پہنچیں گے، تو اس وقت بہتر صورتحال کا اندازہ ہو سکے گا کہ جی کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں اور کیا پوزیشن ہے، جبکہ اس وقت جو ہے مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ یہاں پہ مٹی چیک پوسٹ پہ سیکیورٹی فورسز والے لوگ جو ہیں آس پاس کی باقاعدہ گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں اور سراؤنڈنگ ایریاز کے گاؤں کے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس وقت روڈ بالکل سنسان ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان نے ملک میں شدت پسندی کی تازہ لہر میں 100 سے زیادہ ہلاکتوں کے بعد 16 فروری کو سیکیورٹی خدشات کے باعث پاک افغان سرحد کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم چند دن کے بعد تورخم اور چمن کی سرحدوں کو 2 دن کے لیے عارضی طور پر کھول دیا گیا، اور اس دوران پاکستان اور افغانستان میں پسے ہوئے مریضوں کو سرحد کے آر پار جانے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد سرحدی گیٹ کو پھر سے بند کیا گیا تھا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ملک میں حالیہ دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے والی شدت پسند افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاک افغان سرحد کو خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر، جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا اور بلوچستان میں چمن کے مقام پر بند کی گئی تھی۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج کے انتظامات میں بدعنوانی کے مقدمے میں سزا پانے والے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کو اس مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے حامد سعید کاظمی، ڈائریکٹر جنرل حج راو شکیل اور وزارت مذہبی امور کے جوائنٹ سیکرٹری راجہ آفتاب کو جرم ثابت ہونے کی بنا پر 16 سال قید کی سزا دی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ، عمر آفریدی کی زبانی۔
سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس افتخار محمد چودھری نے سن 2010 میں سعودی شاہی خاندان کے ایک فرد کی طرف سے لکھے گئے ایک خط اور حاجیوں کی شکایات پر حج انتظامات میں بدعنوانی سے متعلق از خود نوٹس لیا تھا۔ عدالت نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے ایک اعلی سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی، جس نے اپنی تحقیقات میں حامد سعید کاظمی، ڈائریکٹر جنرل حج راؤ شکیل اور جوائنٹ سیکرٹری راجہ آفتاب کو بدعنوانی اور سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے پر قصوروار قرار دیا تھا۔ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر گزشتہ برس جون میں تینوں مجرموں کو 16 سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی کی تھیں۔ اس سزا کے خلاف مجرمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ متعلقہ عدالت نے حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ملزموں کے وکلا کا کہنا تھا کہ استغاثہ نے اس مقدمے کی عدالتی کارروائی کے دوران ایسے کوئی شواہد عدالت میں پیش نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان کے موکل اس گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے مجرمان کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کچھ دیر کے بعد مجرموں کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اس مقدمے سے بری کرنے کا حکم دیا۔ ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ حامد رضا کاظمی، راؤ شکیل اور راجہ آفتاب ان دنوں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان رانچی میں کھیلا گیا تیسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا۔ آج میچ کے آخری دن آسٹریلوی ٹیم نے اپنی دوسری اننگز 23 رنز دو کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی، لیکن کھانے کے وقفے تک اس کی مزید دو وکٹیں گر چکی تھیں، جس کے بعد پیٹر ہینڈسکوم اور شان مارش پانچویں وکٹ کی شراکت میں 124 رنز کا اضافہ کر کے میچ کو ڈرا کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ مارش 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جب کھیل ختم ہوا تو آسٹریلیا نے 6 وکٹوں پر 204 رنز بنائے تھے۔ ہینڈسکوم 72 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ 25 مارچ سے دھرم شالہ میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا کے کپتان رنگانا ہیرت نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی ٹیم کی 4 وکٹوں سے شکست کو خراب فیلڈنگ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین تھا کہ سری لنکا کی ٹیم 191 رنز کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ان کی ٹیم نے بیٹنگ اور فیلڈنگ میں کئی غلطیاں کی۔ نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ہفتے کے روز سے ہیملٹن میں شروع ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ ہارنے والی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کو ویلنگٹن میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستانی ہاکی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ میچ 2 کے مقابلے میں 4 گول سے جیت لیا۔ پاکستان کی طرف سے ابوبکر محمود نے ہیٹرک کی۔ سیریز کا چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ بدھ کے روز کھیلا جائے گا۔ عالمی نمبر 10 روجر فیڈرر نے انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں انہوں نے ہم وطن سوئس کھلاڑی سٹین واورنکا کو 6-4 اور 7-5 سے شکست دی۔ خواتین ٹائٹل ایلینا ویزنینا نے جیتا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے مڈلزبرا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ اس جیت کے بعد یونائیٹڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ دوسرے نمبر کی ٹیم ٹاٹنم نے ساؤتھہمپٹن کو 2-1 سے ہرا دیا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عملے اور روس کے درمیان روابط سے متعلق شواہد پیش کرنے کے لیے امریکی تفتیشی اداروں کے اعلی اہلکار پیش ہوئے ہیں۔ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ درست تھا یا نہیں تھا، اس کا احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ سربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے۔
پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج فوجی عدالتوں میں توسیع کا بل پیش کیا گیا ہے جس میں حزب مخالف کی جماعت کی چار تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے. کچھ دیر قبل ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے کانگریس کی کمیٹی کو بتایا ہے کہ ایف بی آئی کو صدر ٹرمپ کے اس الزام کے سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ملا جس میں انہوں نے اوباما انتظامیہ پر صدارتی انتخاب کے دوران اپنے فون کی نگرانی کی بات کی تھی. برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 29 مارچ کو یورپی یونین کو باقاعدہ طور پر چھوڑنے کی درخواست دی جائے گی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے حکومت کے معاشی اقدامات پر تنقید کی ہے جس کے بعد صدر حسن روحانی پر مئی کے مہینے میں ہونے والے انتخابات میں دباؤ بڑھ گیا ہے. اور عراق کی حکومت کا کہنا ہے کہ مغربی موصل سے شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی کے دوران 180,000 افراد مغربی موصل سے فرار ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عملے اور روس کے درمیان روابط سے متعلق شواہد پیش کرنے کے لیے امریکہ کے تفتیشی اداروں ایف بی آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہان کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے جہاں وہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کا بھی جواب دینے والے تھے کہ جس میں انہوں نے سابق امریکی صدر براک اوباما پہ ان کی ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرنے کا الزام لگایا تھا. پہلے سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی اور اس کے بعد ہم براہ راست واشنگٹن چلیں گے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے.
امریکہ کے مختلف خفیہ ادارے سمجھتے ہیں کہ روسی ہیکرز نے ڈیموکریٹک جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دینے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی تھی. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی اور این ایس اے کے ایڈمرل مائک راجرز کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کی سماعت کے دوران اپنا موقف پیش کریں گے. دونوں ایجنسیوں کے سربراہوں کو وائٹ ہاؤس کی کمیٹی کے چیئرمین اور ریپبلکن رہنما ڈیوین نونز اور ڈیموکریٹ کے اہم اہلکار ایڈم سکف نے مدعو کیا ہے. خیال رہے کہ اس طرح کی اوپن ہیئرنگ شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں. امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس سے متعلق کمیٹی کے سربراہ ڈیوین نونز کا امریکی نیوز چینل فاکس سے انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ اب تک ان کے سامنے جو معلومات آئی ہیں ان کے مطابق گزشتہ سال کے انتخابات میں مداخلت کے لیے روس کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ یا انتخابی عملے کے افراد شامل نہیں تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابق امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے ٹرمپ ٹاور کی کالز کی نگرانی کے احکامات دینے کے کوئی ثبوت نہیں ہیں. ڈیوین نونز کہتے ہیں
ایک دوسرا مسئلہ جو اب بھی باقی ہے وہ ناموں کو افشا اور بے نقاب کرنے کا ہے. ہمارے ملک میں نگرانی سے متعلق سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں اور میرے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کی تشویش ہے کہ کیا ان کی سرگرمیاں جاننے کے لیے نگرانی کا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا تھا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنرل فلن کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. ہم جانتے ہیں کہ ان کا نام سامنے لایا گیا اور پریس میں افشا کیا گیا.
جنرل فلن کو وائٹ ہاؤس سے گزشتہ ماہ اس وقت برخاست کر دیا گیا جب انہوں نے ماسکو کے سفیر سے گفتگو کے بارے میں وائٹ ہاؤس کو گمراہ کیا. انٹیلیجنس کمیٹی میں شامل ایڈم سکف کہتے ہیں کہ بہت سے مواد سے واقعاتی شہادت ملتی ہے کہ امریکی شہریوں نے ووٹ کو متاثر کرنے کے لیے روس کے ساتھ ساس پاس کی ہے. اسکف مزید کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں دھوکہ دینے کے براہ راست ثبوت ہیں. اتنا مواد موجود ہے جس کی روشنی میں تحقیقات کی جا سکتی ہیں. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز اپنی ٹویٹس میں لکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹ جماعت روس سے متعلق کہانی گھڑ کے اسے اپنی انتہائی خراب انتخابی مہم چلانے کے عذر کے طور پہ پیش کر رہی ہے. ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں کانگریس ایف بی آئی اور دیگر کو خفیہ معلومات افشا کرنے کے معاملے پہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے, جبکہ انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن خواکین کاسترو کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ اس اجلاس سے انہیں پتہ چلے گا کہ روس کی مدد کرنے میں کوئی امریکی تو ملوث نہیں تھا.
یہ ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم تحقیقات کے بارے میں بات کر سکیں. مجھے یقین ہے کہ ہمیں ہر بات نہیں بتائی جائے گی کیونکہ یہ خفیہ سماعت نہیں, لیکن میرے خیال میں چند باتیں ہیں جنہیں سننے کے لیے میں پر امید ہوں. پہلی بات, کیا کوئی بھی امریکی شہری ہمارے انتخابات میں مداخلت کے لیے روس کے ساتھ ساز باز کے الزام زیر تفتیش ہے؟ دوسری بات, اس تفتیش کا دائرہ کار کیا ہے؟ اور تیسری بات, اسے حل کرنے کے لیے درکار وقت.
ڈیموکریٹک جماعت سے تعلق رکھنے والے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن جم ہائمز نے بی بی سی کو بتایا کہ سماعت کے دوران کسی انتہائی حیران کن بات کے سامنے آنے کے امکانات بہت کم ہیں.
میرے خیال میں وہ لوگ جنہیں ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے ساتھ ملی بھگت کرنے سے متعلق شہ سرخیوں کا انتظار ہے انہیں بہت مایوسی ہوگی کیونکہ یقیناً اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہوتیں۔ اس صورت میں ڈائریکٹر کومی سرسری طور پر بھی تحقیقات کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے۔
خیال رہے کہ امریکی جاسوسی کے اداروں سی آئی اے، ایف بی آئی اور این ایس اے کا کہنا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے حکم پہ سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی گئی تھی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، تو یہ ہو گیا سین سیٹ، سٹیج تیار۔ چلیں واشنگٹن چلتے ہیں، وہاں سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے براہ راست سربین میں آ رہے ہیں۔ برجیش اپادھیائے، امریکی انٹیلیجنس کے دو بڑے سربراہان نے کیا بیان دیا؟ امریکی کانگریس کا اجلاس ہوا، اگر یہ سب کچھ ہوا تو ہوا کیا، تفصیل ہے کیا؟
ابھی تک شفیع صاحب تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے جب انہوں نے دونوں ہی جو اہلکار ہیں، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی اور این ایس اے یعنی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں مائک روجرز، یہ دونوں کانگریس کے سامنے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات ابھی تک نکل کے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے پہلی بار رسمی طور پر یہ کہا ہے کہ ان کا محکمہ 2016 کے انتخابات میں روس اور ٹرمپ کیمپین کے درمیان کوآرڈینیشن کی تفتیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر ایف بی آئی یہ بات کھل کر نہیں کہتی، لیکن یہ غیر معمولی حالات میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے قانون انہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تفتیش کب تک پوری ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات وہ یہ کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر اور این ایس اے کے ڈائریکٹر دونوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا جو دعویٰ تھا کہ صدر اوباما نے ٹرمپ ٹاور کی وائر ٹیپنگ کی تھی، اس کے حق میں کسی طرح کے ثبوت انہیں نہیں مل پائے ہیں۔ یعنی ٹرمپ کے جو الزامات بہت سخت الفاظ میں ٹویٹر کے ذریعے سامنے آئے تھے، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں ان کو۔ وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ ان دونوں مسئلوں پر ابھی تک اپنے بیان بدلنے کو وہ لوگ تیار نہیں دکھے ہیں۔ اور ایک بات اور یہاں پر کہ کانگریس میں جہاں ڈیموکریٹس کی توجہ روس اور وائر ٹیپنگ کے معاملے پر بات پر ہے، وہی ریپبلکنز زیادہ سوال اس بات پر کر رہے ہیں کہ ایف بی آئی اور دوسرے خفیہ اداروں سے خبر میڈیا تک پہنچی کیسے، لیک کیسے ہوئی۔
چلیں یہ لیک والی بات تو آ گئی، لیکن باضابطہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی رد عمل؟
جس کا آپ نے ذکر نادیہ کے اس ڈسپیچ میں سنا، جو صبح سے کئی دفعہ وہ ٹویٹ کر چکے ہیں اور جس میں کہ روس کے ساتھ تعلقات کے الزام کو فیک نیوز قرار دیا ہے انہوں نے ان کے لفظوں میں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ امریکی صدر اور روس کے درمیان کسی طرح کی ساٹھ گانٹھ نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیموکریٹس کی پھیلائی ہوئی جھوٹی افواہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بکواس انتخابی مہم چلائی اور الیکٹورل کالج سے ہار گئے۔ تو کل ملا کر میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ ٹرمپ جو پہلے کے اپنے بیان ہیں اس سے پیچھے ہٹتے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اور خفیہ ادارے جو ہیں یہاں پر انہوں نے جو باتیں اب تک کہی ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس تو یہاں تک کہہ چکا تھا کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ایف بی آئی کوئی تفتیش کر رہی ہے، اور وہ بات جب ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے کھل کر کانگریس کے سامنے آج یہ بات کہی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ وائٹ ہاؤس کا کیا اس پر رد عمل ہوتا ہے جب تقریباً دو گھنٹے کے بعد ان کی جو ڈیلی پریس بریفنگ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، اسے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، بہت بہت شکریہ۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے معروف درگاہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین جو چند دن پہلے پاکستان میں لاپتہ ہو گئے تھے، دہلی واپس آ گئے۔ سجادہ نشین سید آصف علی نظامی اور ناظم علی نظامی مارچ کے پہلے ہفتے میں کراچی گئے تھے اور پھر اچانک 15 مارچ کو لاہور کے ایئرپورٹ سے لاپتہ ہوئے تھے۔ اپنی واپسی پر انہوں نے انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ بقیہ احوال دلی سے صلاح الدین کی زبانی۔
دہلی کی معروف درگاہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین آصف علی نظامی اور ان کے بھتیجے ناظم علی نظامی نے دہلی پہنچنے کے بعد انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی، اور پھر میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو محبت کا پیغام لے کر پاکستان گئے تھے۔ ناظم علی نظامی کا کہنا تھا،
آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے محبت دکھائی، سشما جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو دلچسپی لی راج ناتھ صاحب سے، اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی دعا اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فتنے کو ختم کیا اور یہ پیار کے سمندر کو بڑھاوتی دی اور न्यू दिल्ली इस्लामाबाद से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो इस प्यार के प्रचार को बढ़ाते रहेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामा निगारों ने उनसे पाकिस्तान में उनकी मुबैना गुमशुदगी के मुतालिक बहुत से सवाल किए, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी जरीदे उम्मत पर उन्होंने सख्त नुक्ताचीनी जरूर की और कहा कि सदियों से बुजुर्गों ने जो तालीम दी है वो आज भी जारी सारी है।
एक उम्मत अखबार है जो इस तरह की इन मोहब्बत की बातों को प्रचार नहीं करने देना चाहता और उसके अंदर वो मुख्तलिफ तरीके से झूठे बयान और झूठे फोटो और झूठी चीजों को प्रिंट करता रहता है, मगर उस ऊपर वाले की का शुक्र है कि ये पैगाम है मोहब्बत दुनिया में बढ़ रहा है, ये बढ़ता रहेगा।
दिल्ली में सज्जादा नशीन के बेटे साजिद निजामी ने बीबीसी को बताया था कि सैयद आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी दिल्ली से पीआईए की परवाज से कराची गए थे। उन्होंने बताया था कि आसिफ अली निजामी की सगी बहन कराची में रहती हैं, वो अपनी बहन से मुलाकात के लिए ही वहां गए थे। उनके मुताबिक कराची में एक हफ्ते के कयाम के बाद 13 मार्च को सुबह की फ्लाइट से दोनों लोग लाहौर गए, वहां वो बाबा फरीद की दरगाह और दाता दरबार पर चादर चढ़ाने गए थे। 13 और 14 मार्च को उन्होंने दोनों दरगाहों पर हाजिरी दी, लेकिन 15 मार्च को जब वो कराची वापस आ रहे थे तो लाहौर एयरपोर्ट पर नाजिम निजामी को बोर्डिंग पास लेने के बाद रोक लिया गया, जबकि आसिफ निजामी को जाने दिया गया। आसिफ निजामी शाम को कराची पहुंचे, लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सके। इसी के बाद इंडियन वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बताया था कि इंडिया की हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकिस्तान से राबता किया है और उनसे दोनों भारतीय शहरियों के बारे में मालूमात तलब की हैं। सलाहुद्दीन, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर कमिश्नर्स के दो रोजा इजलास के पहले दिन पाकिस्तान ने इंडिया से दरियाए चुनाव पर 3 मुजव्वजा आबी मंसूबों के डिजाइन फराहम करने का मुतालबा किया है। मुजाकरात से कुछ देर कबल पाकिस्तान के वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने मीडिया को बताया कि दोनों मुल्कों में आबी मसाइल पर आइंदा माह वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में अहम और तफसीली मुज़ाकरात शुरू होंगे। इस्लामाबाद से फरहत जावेद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान पानी पर अपने मफादात का तहफ्फुज़ करेगा। उन्होंने इंडिया की जानिब से सिंतास मुआहदे पर मुज़ाकरात की बहाली का खैर मकदम किया, ताहम उन्होंने दरियाए चनाब पर 3 मुतनाज़े आबी मनसूबों के डिजाइन फराहम करने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह रहे कि इंडिया में दरियाए चनाब पर 3 मनसूबे पकालगल, लोअर कलनाई और मेयार तजवीज़ किए गए हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कि इंडिया पाकिस्तान को इन मुजव्वजा मंसूबों के डिजाइन दिखाए बगैर इन पर काम शुरू नहीं कर सकता।
हम चाहते हैं कि उनका डिजाइन जो है वो हमारे साथ शेयर किया जाए और हम उसके ऊपर उस डिजाइन जो है अगर वो हमारे मुफादात को जख्म पहुंचाता है तो हम उस पर एतराज़ करेंगे, ये हमें हक है। इसी तरह जो है अब रतले में भी हम यही चीज इन्फोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन है रतले में, हम उसके डिजाइन में वो चेंजेस कराने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से हैं जो पाकिस्तान के मफादात में हो और ट्रीटी के मुताबिक हो।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वाशिंगटन में अप्रैल में होने वाले सेक्रेटरी सतह के मुजाकरात में पन बिजली मंसूबों, किशन गंगा और रतले का मामला उठाया जाएगा।
हम अपने मफादात का भरपूर तहफ्फुज करने की पोजीशन में हैं। जो 12 और 13 के जो मुजाकरात हैं अप्रैल के, उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने मुजाकरात का तहफ्फुज कर सकेंगे। जिस तरह अमेरिकन इंटरवेंशन भी करवाई, वर्ल्ड बैंक के ऊपर प्रेशर भी डाला गया, हमारे मुजाकरात को किसी स्टेज पे या हमारे स्टैंड को किसी स्टेज के ऊपर जो है वो गलत करार नहीं दिया गया।
दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंतास मुआहदे पर दो रोजा मुजाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो गए हैं। इंडिया की जानिब से इंडस वाटर कमिश्नर पीके सक्सेना 10 रुकनी इंडियन वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। इन मुजाकरात में दरियाए चनाब पर 3 मुतनाज़े आबी मनसूबों के अलावा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जानिब छोड़े जाने वाले बारिश के पानी और उसकी सही मकदार और मालूमात से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। वाज़े रहे कि 1960 में तय पाने वाले सिंतास मुआहदे के बाद दोनों मुल्कों के माबेन पानी के तनाज़े पर ये 113वें मुज़ाकरात हैं जो तकरीबन 2 साल के बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं। सिंतास मुआहदे के तहत दरियाए रावी, ब्यास और सुतलज का पानी इंडिया, जबकि दरियाए चनाब, जहलम और सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था। फरहत जावेद, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद।
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ہائی کورٹ نے بلوچ رہنما نواب بگٹی کے مقدمے قتل سے متعلق سابق صدر پرویز مشرف سمیت دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف درخواست کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے پرویز مشرف کی جانب سے پیش کردہ اسپیشل پاور آف اٹرنی کو قبول نہیں کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گزشتہ سماعت پر نواب بگٹی کے مقدمہ قتل کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ ایڈوکیٹ کے وکالت نامے کو واپس کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ان کے وکالت نامے کو اس بنیاد پر واپس کیا تھا کہ مسلسل یقین دانی کے باوجود پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نواب بگٹی کے صاحبزادے جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت ایڈوکیٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا۔
لاسٹ ٹائم عدالت نے ان کے وکیل صاحب سے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کس کی طرف سے پیش ہو رہے، لہذا ان کے وکیل صاحب کے ساتھ انہوں نے عدالت نے ان کی جو ایک اٹارنی تھی یا ایک جو وکالت نامہ تھا ان کو واپس کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے آئندہ ان بیاف آپ پرویز مشرف کورٹ میں اپیئر نہ ہوں۔
آج جب ہائی کورٹ کے ایک دو رکنی بینچ نے پرویز مشرف اور دو دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف درخواست کی سماعت کی تو اختر شاہ ایڈوکیٹ دوبارہ پرویز مشرف کی جانب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی پرویز مشرف سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر عدالت کو باور کرانے کی کوشش کی کہ سابق صدر عدالت میں پیش ہوں گے۔ انہوں نے پرویز مشرف کی جانب سے اسپیشل پاور آف اٹارنی پیش کی جسے عدالت نے قبول نہیں کیا۔ سہیل راجپوت ایڈوکیٹ کے مطابق عدالت نے اسپیشل پاور آف اٹارنی کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ کسی کی جانب سے دیوانی مقدمات میں پیش کی جاتی ہے۔
یہ کوئی سول کیس تو نہیں چل رہا ہے، یہ تو دیکھیں کرمنل میٹر چل رہا ہے۔ کرمنل میٹر میں جو ایکیوز پرسن ہے وہ ایک آدھ پیشی کے لیے تو ایگزمپشن ہوتی ہے، لیکن نہ پیش ہونا یہ بالکل ایک عدالت کے ساتھ ایک مذاق ہے۔
اس مقدمے سے پرویز مشرف کی طرح جن دیگر ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بری کیا تھا ان میں سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ اور سابق وزیر داخلہ بلوچستان شعیب نوشروانی شامل تھے، جبکہ اس مقدمے میں جو باقی ملزمان تاحال کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور سابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی عبدالصمد لاسی شامل ہیں۔ انہیں عدالت میں پیش نہ ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پہلے ہی اشتہاری قرار دیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں آدیواسی رابطہ کونسل یعنی سندھ کے قدیم باشندوں کی تنظیم نے اپنے مطالبات کے حق میں 15 سے 19 مارچ تک بدین سے حیدرآباد تک لانگ مارچ کیا جو گزشتہ روز ختم ہوا۔ تنظیم کے مطالبات ہیں کیا اور ان کا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا کیا، اس پر میں نے آدیواسی رابطہ کونسل کے سربراہ جے کمار دھیرانی سے بات کی اور پہلے یہ جاننا چاہا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد تھا کیا۔
بیسیکلی جو مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت حکمران ہیں، لیجسلیٹر ہیں، جو آئین سازی کرتے ہیں لیجسلیشن، ان کو یہ باور کرانا تھا کہ دیکھیں اس 97 کے بعد اقلیت کا کوئی عوامی نمائندہ اسمبلیوں تک نہیں آیا ہے۔
ٹھیک ہے
نا جناب، اب آپ پوچھیں کس طریقے سے نہیں آیا، نمائندے تو بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے ہیں، وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو وہ سلیکٹڈ سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹس ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ابھی جو سلیکٹ ہو کے آئے گا عوام نمائندہ، اس کو عوام کی تو کوئی غرض ہے ہی نہیں نا، وہ اپنے پارٹی کے اس پہ چلے گا۔ اب بہت سی پارٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عوامی رائے کو ترجیح تو دیتی ہے لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی 97 میں جو الیکشن ایک پروسیس ہوتا تھا، ایک ڈیو پروسیس ہوتا تھا، تو اس طریقے سے نمائندہ آنا چاہیے, ووٹ کا کاسٹ کا حق ہونا چاہیے. آئین بھی یہی کہتا ہے ہر شہری کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے. تو یہی اس مین مقصد یہی ہے. سلیکشن پروسیس اگر ہے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن الیکشن پروسیس مست ہونا چاہیے.
ایک اور خاصی غور طلب ڈیمانڈ کی ہے کہ خاکروب کی جگہ بھرتی شدہ سفید پوش افراد کو بھرتی کر کے اصل حقداروں سے ان کا حق چھین لیا گیا, کیسے یہ کیسے ہو؟
یہ مثال سندھ اندرون سندھ میں بہت سارے مثال ہے. سکھر, جیکب آباد, شکارپور, کیا کیا ہے خاکروبوں کی جگہ پہ سیاسی بھرتیاں کی ہے جو صرف اور صرف تنخواہیں اٹھا رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے. جس کا جو اصل حقدار ہے اس کو حق نہیں ملا ہے.
تو کیا کسی سرکاری اہلکار یا سیاسی جماعت نے آپ سے رابطہ کیا, کسی نے سنی, آپ نے سنائی, کوئی آیا؟
تو شاید نہیں کریں گے, آیا نہیں. بالکل فون پہ بالکل رابطے ہوئے ہیں. دو مرکزی پارلیمانی پارٹیاں جمعیت علماء فضل الرحمان, مذہبی جماعتیں, فضل الرحمان گروپ صاحب کے عہدیداران نے, مرکزی عہدیداران نے فون کیا, اور جمعیت جماعت اسلامی ان کے مرکزی عہدیداران نے فون کیا اور فل یقین دلائی, یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں.
ہو گئی یہ لانگ مارچ, اس کے بعد آپ لوگ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا کریں گے؟
نیکسٹ فیز جو ہے, یہ پہلا فیز تھا, انشاءاللہ نیکسٹ فیز جو اب عوامی رابطہ مہم ہے اس میں ہم مختلف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس میں جائیں گے جہاں اقلیتی برادری رہتی ہے, تو ان کو آگاہی دیں گے.
آدیواسی رابطہ کونسل کے سربراہ جے کمار دھیرانی. پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل بول کی جانب سے گزشتہ روز ایک اشتہار نشر کیا گیا جس کے مطابق پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری بول ٹی وی پر ایک پروگرام پاکستان کھپے پیش کریں گے, لیکن جب یہ پروگرام نشر ہوا تو اس میں سابق صدر مہمان تھے, میزبان نہیں. تحصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار حسن کاظمی.
بول ٹی وی کی جانب سے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے بارے میں بھی ایسے ہی اشتہار چلایا گیا تھا, جس سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی اپنا پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے نام سے نشر کرنے والے ہیں. تاہم بعد میں جب یہ نشر ہوا تو وہ ایک انٹرویو ہی کی شکل میں تھا. فرق صرف یہ تھا کہ اسے ایک سے زائد ہفتے تک چلنا تھا اور اس کا میزبان کوئی معروف صحافی نہیں تھا. اسی طرح مولانا طاہر القادری کے انٹرویو کو بھی ایسے ہی پیش کیا گیا اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو یہی گماں گزرا جیسے وہ خود کوئی پروگرام پیش کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ سابق صدر آصف علی زرداری پاکستانی کسی نجی ٹی وی چینل پر کسی قسم کے سیاسی تجزیے کے پروگرام کی میزبانی کریں. فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ آصف علی زرداری انٹرویو دیتے رہتے ہیں اور جہاں تک بول ٹی وی کا تعلق ہے وہ بھی ایک انٹرویو ہی ہے. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری پر تو پہلے ہی اتنے الزامات لگ چکے ہیں, اب اگر یہ ایک اور الزام لگ بھی جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے نجی ٹی وی چینل بول کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک اشتہار چلایا گیا تھا جس سے یہ گما ہوتا تھا جیسے سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری پاکستان کھپے کے نام سے ایک ٹی وی پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں. یہ پروگرام جو ایک انٹرویو کی شکل میں تھا پاکستان کھپے گزشتہ شب نشر کیا گیا, جس میں آصف علی زرداری بلاول ہاؤس کراچی سے براہ راست شریک ہوئے, جس میں انہوں نے ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر بات کی.
یہ تھے کراچی سے حسن کاظمی. برطانیہ میں ادویات کی نگرانی کرنے والے ادارے نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو کریم پیرافن سے بنی ہوں ان سب پر اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے تنبیہی نشانات ہونے چاہیے. ایکزیما یا کھجلی جیسی جلد کی بیماریوں کے لیے استعمال میں آنے والی ایسی کریم جو پیرافن سے تیار کی گئی ہیں سے آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے, جنہیں استعمال کرنے والا شخص خود کو جلا بھی سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی کریم مستقل استعمال کرتا ہے اور اپنے کپڑے یا بستر کی چادر وغیرہ تبدیل نہیں کرتا تو پیرافن کی تھوڑی مقدار اس میں جذب ہوتی رہتی ہے جو ماچس یا لائٹر کے شعلے سے آگ پکڑ سکتی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے امبر خیری سے.
برطانیہ میں ادویات کی نگرانی کرنے والے ادارے نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو کریم پیرافن سے بنی ہوں ان سب پر اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے تنبیہی نشانات ہونے چاہیے, لیکن بی بی سی کی ایک تفتیشی رپورٹ کے مطابق ایسے وارننگ سائن کے باوجود بھی سن 2010 سے اب تک تقریباً 37 اموات ایسی ہوئی ہیں جو اس طرح کی کریم سے آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. کیرل ہاؤ کے شوہر فلپ سن 2006 میں اچانک اسی طرح سے آگ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے جسم پر ایسی ہی کریم لگا رکھی تھی. انہوں نے سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا جس کا شعلہ اتفاق سے اس کریم سے لگا اور انہیں آگ لگ گئی. کیرل نے بتایا کہ ان کے شوہر کا جلد کی بیماری کے لیے علاج چل رہا تھا جس کے لیے وہ ایسی ہی کریم استعمال کرتے رہتے تھے. آگ لگتے ہی ان کا بدن جل اٹھا جس کے بعد ہسپتال میں ان کی موت ہوئی. کیرل نے بتایا جب ہم ہسپتال پہنچے تو سٹاف نے ہمیں بتایا کہ وہ تقریباً 90% تک جل چکے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس واقعے کے بعد ہی جلد کی بیماریوں والی کریم سے ہونے والے خطرات کی طرف ماہرین کی توجہ ہوئی اور مریضوں کے تحفظ سے متعلق ایجنسی نے خبردار کیا کہ پیرافین سے تیار ہونے والے اشیاء میں آسانی سے آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے. The Medicine and Health Care Product Regulatory Agency نے بھی اس سلسلے میں دو بار مزید خبردار کیا تھا, لیکن ایسی کریم سے ہلاکتوں کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا. ابھی حال ہی میں مذکورہ ایجنسی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جس بھی پروڈکٹ میں 50% سے زیادہ پیرافین کا استعمال ہو اس پر آگ لگنے کے خطرات کے بارے میں تنبیہی نشان ضروری ہونا چاہیے. ایجنسی دوا ساز کمپنیوں پر بھی اس بات کے لیے زور ڈال رہی ہے کہ پیرافین سے تیار ہونے والی تمام ایسی کریموں کے ٹیوب اور پیکنگ پر بھی تنبیہی نشانات درج کیے جائیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے امبر خیری سے سنی. اب ذکر کچھ کرکٹ کا, میدان میں کھیلی جانے والی نہیں بلکہ ایک وہاں اسپاٹ فکسنگ کا اور اس کی تفتیش کا اور اس میں بعض کھلاڑیوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے جانے کا, یعنی کہ جو لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر اسپاٹ فکسنگ, 5 کھلاڑیوں کے نام ای سی ایل میں شامل, یہ خبر لگی ہوئی ہے بڑی تفصیل سے ہے, لیکن تفصیل کے ساتھ ہے لیکن میں اس کا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور عبدالرشید شکور کا براہ راست سیربین میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں, کوشش ہو رہی ہے کہ وہ آ جائیں. بہرحال اس کی تفصیل قدرے یوں ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسپاٹ فکسنگ میں ملوث تمام کرکٹرز کے نام ای سی ایل لسٹ پر ڈالنے کی منظوری دے دی. وزیر داخلہ نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان بکیز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہیں. لیکن اس پر پوری روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنس عبدالرشید شکور اطلاع ہے کہ لائن پر آ چکے ہیں, مزید تفصیل کچھ بتائیے گا عبدالرشید شکور.
دیکھیں دو انکوائری جو ہے وہ پیرالل جاری ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹرائبونل تشکیل کیا ہے اس کے بارے میں. ابھی کرکٹ بورڈ نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس کی پہلی سماعت ہوگی جس میں دو کھلاڑیوں کو طلب کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمائندے بھی انہوں نے طلب کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر کی سربراہی میں جو ٹرائبونل قائم ہے. لیکن آج وزارت داخلہ نے 5 جو کھلاڑی ہیں جو اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کو ای سی ایل پر ان کو ڈالنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایف آئی اے نے آج دو کھلاڑیوں کو طلب کیا تھا, ان کے بیانات جو ہیں وہ ختم بند ہوئے ہیں. کل دو مزید کھلاڑی جو ہیں وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ پیش رفت ہے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں.
تو ان کرکٹرز کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی تو تحقیقات شروع کر رکھی ہیں اور 3 رکنی ٹرائبیونل تشکیل دے رکھا ہے, تو وہ کب سے کام شروع کرے گا؟ عبدالرشید شکور, ہلو عبدالرشید شکور, اگر آپ لائن پر ہیں تو میں اپنا سوال پھر دہرا رہا ہوں. ان کرکٹرز کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں اور 3 رکنی ٹرائبیونل تشکیل دے رکھا ہے, وہ اپنا کام کب سے شروع کرے گا؟ عبدالرشید شکور بولیں, آپ کی باری ہے.
انکوائری جو ہے وہ پیرالل جاری ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹرائبونل تشکیل کیا ہے جس کے بارے میں ابھی کرکٹ بورڈ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جمعے کو اس کی پہلی سماعت ہوگی جس میں دو کھلاڑیوں کو طلب کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمائندے بھی انہوں نے طلب کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر کی سربراہی میں جو ٹرائبونل قائم ہے. لیکن آج وزارت داخلہ نے 5 جو کھلاڑی ہیں جو اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کو اس
نہیں, ان کے ناموں کی تفصیل تو خیر میرے پاس بھی ہے, وہ بار بار چلا گیا. ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی تحقیقات کر رہا ہے تو پھر ایف آئی اے کی تحقیقات کیوں؟ عبدالرشید شکور لگتا ہے کہ یہ لائن میرا اور آپ کا ساتھ دینے کے موڈ میں نہیں ہے, اگر آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہو تو مجھے تو نہیں آ رہی آپ کی آواز. تو اب تک جو کچھ آپ نے بتایا اس کا شکریہ. اور اسی کے ساتھ اپنے سامعین سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس تازہ ترین صورتحال کے بعد اگر کچھ مزید جاننے میں دلچسپی ہو تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ تشریف لائیں. وہاں پر یہ صفحہ اول پہ ہی جلی حروف میں مین خبر کے نیچے موجود ہے. تو یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کی ایڈیٹر تھی عمبر خیری, پروڈیوسر عمر آفریدی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے کیٹی ولسن. تو میں اپنے تمام ساتھیوں اور ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج فوجی عدالتوں میں توسیع کا بل پیش کیا گیا ہے جس میں حزب مخالف کی جماعت کی چار تجاویز بھی شامل کی گئی ہیں. امریکی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا کہنا ہے کہ نہ ایف بی آئی اور نہ ہی امریکی محکمہ انصاف کو صدر ٹرمپ کے اس الزام کے سلسلے میں کوئی ثبوت ملا جس میں انہوں نے اوباما انتظامیہ پر صدارتی انتخاب کے دوران اپنے فون کی نگرانی کی بات کی تھی. برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 29 مارچ کو یورپی یونین کو باقاعدہ طور پر چھوڑنے کی درخواست دے گی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی نے حکومت کے معاشی اقدامات پر تنقید کی ہے جس کے بعد صدر حسن روحانی پر مئی کے مہینے میں ہونے والے انتخابات سے قبل دباؤ بڑھ گیا ہے. اور فٹ بال کے عالمی ادارے یعنی فیفا نے گھانا کے ریفری پر جنوبی افریقہ اور سینیگال کے درمیان ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کے دوران فکسنگ کرنے پر تاحیات پابندی لگا دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.